ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، سورۃ النساء کی ابتدائی آیات میں موجود تربیت اور اخلاقیات کے حوالے سے جو معاشرے کی درستگی کے طریقے ہیں، اس پر ایک ایک نشست کے اندر تفصیلی کلام آپ حضرات سماعت کر چکے ہیں۔ کل کی نشست ہماری مہر کے حوالے سے اور مہر کی ادائیگی کے حوالے سے، نکاح کے شرائط اور اس کے ضوابط کے حوالے سے رہی ہے۔ آج ہم کچھ بات اس حوالے سے قرآن و سنت کی نظر کے اور شرعی حقائق کے حوالے سے تربیت اولاد سے متعلق چند باتیں اسی موضوع سے متعلق کرنا چاہ رہے ہیں۔ جس طرح کہ قرآن مجید برہان رشید نے انسان کی تخلیق کے مقصد کو چار چیزوں پر بیان فرمایا کہ چار چیزیں انسان کی تمناؤں، حاجات، خواہشات کی بنیاد ہے، جو بار بار آپ کی خدمت میں پہلے بھی ذکر کی گئی ہے، کیونکہ ہر چیز شریعت کے تمام قواعد پھر اسی چار چیزوں کی اصلاح، اس کی درستگی، اس کے قوانین کے حوالے سے ہے۔ لہذا ہر درس میں یہ چار چیزوں کو ریپیٹ کیا جائے گا، کیونکہ سورۃ النساء معاشرتی زندگی ہے انسان کے حوالے سے، اور انسان کے حوالے سے زمین پر نظام حیات کی درستگی کے لیے ہے۔ تو چار چیزیں انسان کی بنیاد ہیں جو انسان کی غرض اور طلب کی گویا کہ اصل ہے۔ اس کے لیے خوراک، اس کے لیے کپڑا، اس کے لیے مکان، اور افزائش نسل کے لیے نکاح، یہ چار چیزیں ہیں۔ اور قرآن مجید برہان رشید نے احکام شرع جتنی بھی بیان ہوئی ہے، قانون اسلامیہ کو جتنا بھی بیان کیا گیا ہے، اس کے بنیادی ٹاپک یہ چار چیزیں ہیں۔ حیات سے، خوراک سے متعلق ہی کئی احکام، کئی قسمیں نکل جاتی ہیں، لباس سے متعلق کئی قسمیں، کئی تعبیرات نکل جاتی ہیں، مکان رہن سہن سے متعلق، اس سے متعلقات جتنی چیزیں ہیں وہ کئی راہیں نکل جاتی ہیں، کیونکہ مکان سے مراد صرف عمارت تو نہیں ہوتی ہے، اس سے مراد انسان کی پوری ازواجی زندگی، تربیت اولاد، وہ ساری چیزیں اس کے ساتھ گویا کہ محیط ہوتی ہے۔ اسی طرح نکاح، اب نکاح سے متعلق بے شمار شعبے شریعت مطہرہ میں، نکاح ہے، طلاق ہے، مہر ہے، ایلا ہے، لعان ہے، یہ تمام چیزیں گویا کہ انسان کی زندگی کے یہ چار پہلو ہے، اور انہی کو شریعت مطہرہ ٹارگیٹ کر کے، اسی کی درستگی کو اور اسی میں موجود جو بے شمار گویا کہ گوشے ہیں شریعت مطہرہ، اس کے اصول بیان فرماتی ہے۔ اور یہ اسلام کی سب سے بڑی حقانیت ہے کہ اسلام نے انسان کے بنیادی نظریے کو پیش کیا۔ کوئی مذہب اسلام کو، انسان کو سمجھ ہی نہیں پایا، اور ادھر ادھر کی گویا کہ خام خیالیوں کا ذکر ہوا ہے، لیکن انسان کیا شے ہے، اس کو کیا چیزیں درکار ہیں، اس کے کیا تقاضے ہیں، اس کے باطن میں موجود کیا خواہشات، اس کی کیا تمنائیں ہیں، اس کا خیال صرف دین اسلام نے رکھا ہے۔ اس لیے اسلام نے کتنے خوبصورت انداز میں انسان کی تربیت کی ہے کہ پہلے تو انسان کی جملہ تمنائیں، اس کے ذات کے تقاضے، اس کی خواہشات کن کن چیزوں پر ہے، اس کو لا کر سب سے پہلے ہائی لائٹ کیا، بنیاد بنائی اور کہا جی وہ یہ چار چیزیں ہیں، اور یہی چار چیزیں انسان کی زندگی کے ساتھ متعلق ہیں. اس کے بعد زندگی کے جتنے شعبے ہیں، احکام کی جتنی باتیں ہیں، وہ ساری کے ساری انہی چار چیزوں کے اندر سے گویا کہ جاری ہوتی ہیں. تو یہ اسلام کی حقانیت پر ایک بہت، آپ اسلام کی حقانیت پر اور انفرادیت پر، کہ یہ وہ دین ہے کہ جو ایک انفرادی نظریہ دیتا ہے اور وہ انسان ہی کی تکریم اور عزت کے حوالے سے، اس کی فلاح اور کامیابی کے حوالے سے تمام مذاہب سے ہٹ کر ایک زبردست قسم کی رائے قائم کرتا ہے، اور وہی رائے دراصل انسان کی زندگی کے لیے اشارہ ہوتی ہے جس پر انسان چلتا ہے. وہ پے در پہ نکاح کے حوالے سے، دیگر حوالے سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا. تو اسی طرح یوں سمجھ لیجئے کہ یہ انسان کی زندگی، تمنائیں، تقاضات کو جو، اور اس کے متقاضیات زوات کو جو قرآن مجید برہان رشید نے بیان کر دیا، یہ اسلام کا فہم اور اسلام کی سمجھ اور اسلام کے دین فطرت ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ پہلے انسان کی طبیعت کو جان لیا جائے کہ انسان کیا شے کا متقاضی ہے، کن چیزوں پر اس کی تمام معاملات استوار ہے، اس کی بنیادی فاؤنڈیشن کیا ہے، کن چیزوں پر گویا کہ اپنی عمارت کو قائم کرتا ہے. تو قرآن مجید برہان رشید نے وہ چار چیزیں بیان فرمائی. چوتھی چیز جو انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ہے، کہ جو انسان کسی بھی نسل کا ہو، کسی بھی قوم کا ہو، کہیں کا بھی ہو، کسی بھی قبیلے کا ہو، ان چار چیزوں سے اس کی طبیعت آزاد نہیں ہو سکتی، خوراک سے، کپڑے سے، مکان سے اور نکاح سے. یہ چار چیزیں ہیں. اگر آپ پوری انسانیت پر ایک گہری نظر نہیں تو سرسری نظر بھی ڈالیں گے تو یہی چار چیزیں سامنے آتی. اس میں چوتھی چیز ہے نکاح. میں نے نکاح پر کافی کئی زاویوں سے آپ کی خدمت میں ساری باتیں کی ہیں. اگر انسان کو خوراک کے بارے میں صحیح تمیز نہ دلائی جائے تو اس کی تمنا اور تقاضا ہی غلط ہو گیا استعمال، تو اس کی پوری جسم میں فساد لازم ہو جائے گا. اس کے لیے لباس اور دیگر گویا کی چیزیں نہ کیے جائیں. ایک دفعہ درود پاک پڑھیے گا. آپ بالکل جم کر بیٹھیے گا. تو یہ چار چیزیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اس میں چوتھی چیز جو ہے وہ نکاح ہے. اور نکاح افزائش نسل کے حوالے سے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی قدرت کو مقصود یہ ہے کہ اس کی خلق عام ہوں، افراد زیادہ ہوں جو شیطان کا مقابلہ کریں، شر کا مقابلہ کریں، خیر کے زبردست معاون پیدا ہو جائیں، یہ قدرت کو مقصود ہے. اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے نکاح کی اس رسم کو رکھا. اور نکاح کا مقصود کیا تھا؟ نکاح کا مقصود یہ تھا کہ آگے جو اولاد کا سلسلہ ہوگا، جو مستقبل کے معمار ہیں، جو اسلام کے سپاہی ہیں، جو خیر کے معاون ہیں، جو خیر کے حامی ہیں، ان کی تربیت، ان کو تو پہلے اسبابی طور پر وجود میں لایا جائے. تو اسبابی طور پر وجود میں لانے میں رشتہ ازواجی اور نکاح جو ہے وہ بنیادی حیثیت ہے. صرف عورت اور مرد کے ملاپ سے قدرت کو مقصود امن ہے، سکون ہے، اس نظام حیات کی بالادستی ہے، ایک جنسی تلذذ نہیں پانا جس طرح کے جانور، بھیڑ، بکری اور بہائم کرتے ہیں، یہ شریعت کا مقصود نہیں ہے. شریعت کا مقصود یہ ہے کہ یہاں سے خیر کے ایسے معاون میدان عمل میں آئیں اور خیر کے ایسے مضبوط سپاہی میدان عمل میں آئے جو ڈٹ کر شیطان کا مقابلہ کرے، اور رحمان کے صحیح وفادار ہوں، رحمان کے دین کے صحیح حامی ہوں، اور ہر محاذ پر جا کر شیطان کو پچھاڑیں، اور اس سے پھر رب کریم فرشتوں پر فخر کرے کہ میں نہ کہتا تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو یہ نکاح کے اندر بنیادی طور پر اتنی بڑی عبادت پوشیدہ ہے جس کو ہم سرسری نظر یا ہماری توجہ نہیں جاتی. اب اس کے بعد جو اولاد کا سلسلہ ہے آگے، وہ بنیاد ہے. اب دیکھیں کہ ہمارے والدین نے ایک تربیت کی، تسلسل ہے اولاد کا، سب سے پہلے حضرت آدم ہے، ان سے اولاد جاری ہوئی، تو انہوں نے صرف اولاد پیدا کر کے چھوڑ نہیں دی کہ بس جاؤ جہاں جانا چلے جاؤ، نہیں، ان کی تربیت کی، اس لیے کہ جب یہ دنیا سے رخصت ہوں تو خیر کی وراثت ان کے پاس پہنچے، اور ان سے جو اولاد ہو تو پھر یہ خیر کی وراثت اس تک پہنچے، پھر ان کا جب انتقال ہو تو پھر خیر کی وراثت ان تک پہنچے، اور اسی طرح قصبہ قصبہ، بستی بستی، محلہ محلہ، وطن وطن، ملک ملک، ہر جگہ پر خیر کے معاون پھیل جائیں، اور اس سے پھر کیا ہو، امن کی بالادستی ہو، اخلاق کی، ادب کی، پیار کی، امن کی، محبت کی، اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کی، انسانوں کے اندر اخوت، رواداری، مودت کی، یہ مقصود ہے صرف ایک نکاح سے۔ تو نکاح کتنی بڑی عبادت ہے، آپ اس کو دیکھیے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر یہ آیا ہے کہ جب ازواجی تعلق کے بعد جب مرد اور عورت غسل تطہیر کرتے ہیں تو ان کے ایک ایک قطرے پر اللہ رب العالمین جو پانی گرتا ہے ان کے لیے بعض روایت میں 10,000 ہے، بعض روایت میں ایک ایک اجر لکھا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جناب اس نے اپنی تسکین تو کر لی لیکن یہ مقصد جو اس کے اندر پوشیدہ تھا افزائش نسل کا، تو شریعت مطہرہ نے اس کو کہاں پر لے جا کر اس کی پذیرائی کی ہے، فرمایا کہ اور چیزیں تو آپ چھوڑے چھوڑیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ تطہیر پاکی کا جو غسل کرتے ہیں اس غسل کے ہر قطرے پر اللہ رب العالمین ان کے لیے نیکیاں بیان فرماتا ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اسے اس قدر عبادت سے آراستہ کیا ہے تو اس میں مقصود ساری کائنات، آپ سمجھ لیجئے کہ نکاح ایک تخم ہے جس میں سارا باغ موجود ہے، باغ کے سارے ثمرات موجود ہیں، باغ کی ساری خوبصورتی موجود ہے، باغ کے تمام رنگ و بیل موجود ہیں، پورا چمن گویا کہ ایک بیج کے اندر ہے۔ اب اس بیج کی قدر کو اگر کوئی نہ جانے اور اس کو غلط استعمال کر کے ضائع کر دے تو اس نے مالی کا دل دکھا دیا کہ جناب اس بیج کی قیمت اتنی تو تم نے ضائع کر دیا۔ تو بلا تشبیہ بلا تمثیل جو نکاح کو اور ازواجی تعلقات کو بہیمیت یا درندگی سمجھتے ہیں، خدا کی قدرت کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ قربت کرے اور اس پاکیزہ ماحول کو، قرآن اس کو پاکیزہ کہتا ہے، حدیث اس کو اس خلوت کو عبادت کہتا ہے۔ اب دیکھیں اس کے اندر راز کتنا پوشیدہ ہے جو میں بار بار آپ کو خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ خدا کی جانب سے ایک امانت ہے، ایک آپ کو مشن دیا گیا ہے، اور آپ نظام خدائی کے اندر اس کی نیابت کر رہے ہیں، اس کی خلیفہ بنے ہوئے ہیں، افزائش نسل اللہ رب العالمین آپ سے کر رہا ہے، اپنے دین کے لیے اللہ نے آپ کو تجویز کیا ہے، آپ سے خدا اپنے دین کو آگے بڑھا رہا ہے، تو وہ خلوت بھی بڑی حرمت والی ہے۔ بیوی کے ساتھ جو خلوت ہے وہ بھی بڑی حرمت والی ہے، اس سے جو میٹھے بول ہیں وہ بھی بڑی عزت و تقریب اور عبادت شمار کی گئی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو خلوت کی بات اپنی بیوی کی اپنے دوستوں کے سامنے بیان کرے، اور اپنی بیوی سے متعلق باتیں جب دوستوں کے سامنے کرے تو شریعت مطہرہ کو جلال آتا ہے کہ تو اتنا نادان، تو نے ہمارے مقصد کو نہیں سمجھا، تو نے اس کو درندگی اور بہیمیت اور فحش میں لے لیا۔ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی خلوت میں بیوی کے ساتھ کے معاملات اگر اپنے دوست یا کسی پر آیا کیا تو اس کو شریعت مطہرہ نے اس قدر بے حیا فرمایا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے تلے نہیں لے گا، اسے اپنے عرش کے سائے تلے نہیں لے گا۔ تو میرے دوستو آپ اندازہ لگائیے کہ اس خلوت کی حرمت کتنی ہے، کہ اس خلوت کی اگر حرمت کی آپ پاسداری کرتے ہیں تو اور عبادتیں تو عبادتیں، تطہیر کا غسل بھی بندہ کرتا ہے تو ایک ایک قطرے پر اللہ اجر عطا فرماتا ہے، اور اگر اس کے پردہ حیا کو چاک کرتے ہیں تو رب کریم فرماتا ہے تو فضول اور درندہ ہے، تو نے تو ہمارے مقصد تخلیق ہی کو نہ سمجھا، تو سمجھا کہ نکاح شاید کسی لذت و تلذذ جنسی کا نام ہے۔ فرمایا کہ تو نے اس چیز کا پردہ چاک کر دیا ہے، جا قیامت میں تو لوگ ہمارے سائے تلے ہوں گے لیکن تو اس قدر ڈھیٹ اور بے حیا ہے کہ ہم تجھے اپنے عرش کے سائے تلے نہیں لیں گے۔ اب اس سے انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ نکاح کس قدر عبادت والی چیز ہے اور گویا کہ کتنی بڑی حرمت والی چیز ہے، کیونکہ اس سے متعلق اولاد ہے۔ سارا معاملہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں، اس سے مراد وہ ایک پورا باغ ہے، اس سے مراد پورا ایک پھل ہے کہ پھر اس باغ سے بے شمار لوگ استفادہ کریں گے، پھر اس باغ کے سائے تلے کوئی تھکا مسافر اپنے جسم کو سستانے کے لیے بھی آئے گا، کوئی چہچہانے کے لیے پرندے بھی آ جائیں گے، کوئی مسافر اس باغ سے پھل توڑ کر بھی لے جائے گا،
اب جو آگے باغ آ رہا ہے وہ مسیحا ہے، جو اولاد ہے، جو اولاد آ رہی ہے پھر وہ غریبوں کا بھی خیال رکھ رہی ہوگی، وہ گویا کہ نظام عادل کو لا رہی ہوگی، دشمنان خدا کو للکار رہی ہوگی، اس خدا کی دھرتی سے دشمن خدا شیطان کو پسپا کر رہی ہوگی، شر کو دبا کر اخوت اور رواداری کو لا رہی ہوگی۔ یہی وہ باغ جو ایک باغ سے کئی چیزیں متعلق ہوتی ہے، اور وہ اولاد ہے، وہ اولاد ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے نکاح کی جو پذیرائی کی اس کی وجہ یہ ہے، بچوں کو خچر کی طرح سمجھنا کہ جناب بس پیدا ہو گئے خود بڑھ جائیں گے، وہ جاہل شخص ہے، اس نے کچھ نہیں سمجھا، اس نے اپنی فطرت سے کچھ نہیں سمجھا، اس نے انسان ہونے کا سبب بھی نہیں سمجھا۔ اب دیکھیں، انسان کو صرف پیدا کرنا تھا تو عورتوں کو اس کے ساتھ پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی، یہ تمام معاملات مہیا کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ خدا کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، بندہ اتنا سوچے صرف کہ جب اللہ نے ہمیں بے شمار چیزوں سے مستغنی کیا ہوا ہے، کہ جس کی ہمیں بہت سی چیزیں جس کی ہمیں حاجت نہیں ہوتی، تو لہذا اس چیز کی بھی حاجت ہمیں نہیں ہوتی، بس ہم عبادت کرتے رہتے ہیں، ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، جو چاہے کرتے ہیں، لیکن اس چیز کی حاجت ہمارے اندر ودیت کی گئی، پھر اس کی تسکین کے لیے گویا کہ ہمارے لیے جن سے مخالف صنف نازک عورت کو ہمارے لیے وجود میں لایا گیا، اور سارے معاملات چلائے گئے، ہمارا دماغ اس طرف نہیں جاتا کہ اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے۔ اس کو ہم نے ایک شہوت رانی پر اور ایک عیاشی پر ہی منحصر کیا ہے۔ ہم مغربی ماحول میں جا کر اس سراپا عبادت، اس مقدس رشتے کو ہم کس نہج پر لے جا کر رکھتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی ذمہ داری باپ کی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ذہن میں اس بات کو منتقل کرے۔ جو یہ باتیں میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے لیے ذہن بنا لیں، اگر وہ شعور رکھتے ہیں تو یہ باتیں ان میں منتقل کریں۔ ماں اپنی بیٹی کے لیے عفت و پارسائی اپنے عمل سے منتقل کرے، لیکن جب اس میں شعور آ جائے تو آگے اس نے خدا کے دین کو لے کر چلنا ہے، تو پہلے سے اس کے ذہن میں شوہر کا احترام اور نکاح کی افادیت بٹھائے، تاکہ اس کے اندر حفاظت حیا کا سارا ذریعہ آ جائے، اور جب خیر سے اس کو رخصت کر دے تو پھر جو خدا کی امانت تھی، کہا مولا میں نے تربیت کر کے آگے بھیج دیا ہے، اب وہ گویا کہ اس باغ کو آگے پھیلائے گی، تیرے دین کو آگے گویا کہ لے کر جائے گی۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا کہ تم اپنی اگر تین بیٹیاں ہوں، اتنی اتنی چیزوں پر جنت واجب ہو جاتی ہے، اتنی اتنی چیزوں پر جنت واجب ہو جاتی ہے، تو اس کے پسے پردہ مقصد کتنا بڑا ہے، کبھی غور کیا آپ نے؟ کہا جی تین بیٹیاں آپ کی ہیں، تربیت کریں، حیا سکھائیں، اخلاقی رسمیں اس کو دیں، دین سکھائیں، اور پھر جو بالغ ہو جائے تو خیر سے اسے نیک رشتوں کے حوالے کر دیں۔ سرکار نے فرمایا اوجب اللہ لہ الجنہ، میں مصطفیٰ کہتا ہوں کہ اس کے باپ اور ماں پر جنت واجب ہو گئی ہے۔ بچہ تو ایسی دیکھیں نا، جنت واجب ہو رہی، میں ایک بات آپ سے عرض کروں، یہ خدا کا کتنا بڑا انعام ہے۔ اولاد کی محبت ہماری طبیعت میں ہے، وہ تو ہمارے ساتھ ایسی بڑی ہو جائے گی۔ کہا دیکھو تم اس کو آگ میں تو نہیں پھینکو گے، وہ تمہاری طبی محبت تمہارے ساتھ، تم خود آگ میں جاؤ گے، اس کو امن میں رکھو گے، بس یہ اخلاق کے طریقے ہمارے مشن کو سمجھ لو۔ ہم نے کرم کیا کہ تمہاری اولاد، یہ ہمارا کرم بالائے کرم ہے، تم ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے، تمہارا جب جوانی کا شباب تھا تمہاری ناک میں ذرا سے بدبو کہیں سے اٹھتی ہو تمہیں حقارت کی نظر سے تم اس کو دیکھتے تھے، ایسا ماحول کہ جناب تمہارے مزاج کے خلاف ہو، تم غور نہیں کرتے کہ تمہارے گھر ایک پھول آیا تمہاری طبیعت بالکل تبدیل ہوگی۔ یہ کس نے تبدیل کر دی تمہاری طبیعت کو؟ اب وہ بچہ اگر تمہارے جسم پر پیشاب کر دے یا اس کے جسم سے بدبو اٹھے، وہ تمہیں مایوب نہیں لگتی؟ وہ آدھی رات کو تمہیں جھنجھوڑ کر اٹھا دے، تمہیں کوئی حرج نہیں ہوتا؟ وہ آدھی رات میں اگر سردی سے بلک رہا ہو اور تمہاری نظر چلی جائے، تو تم گویا کہ وہی خود پسند تھے کہ جناب جو ایک دوسرے کی چیز لے کر ہڑپ کر لیتے تھے، لیکن آج تمہارا بچہ تمہارے ساتھ سو رہا ہے اور اسے سردی محسوس ہوتی ہے، تو سردی کو اپنے آپ کو سردی کے حوالے کر دیتے ہو، گرم چیز اس کو دے دیتے ہو۔ تو غور کر انسان، یہ خدا تجھے کہاں لے جا رہا ہے؟ کیونکہ پہلی شادی سے پہلے، اولاد سے پہلے تو تیری طبیعت کچھ اور تھی، یہ کس نے تجھے مائل کر دیا؟ تو اے انسان غافل، سمجھ تجھ سے خدا ایک بہت بڑے مشن پر تیرے سے کام لے رہا ہے، اور ایک تو خدا کے ایک بہت بڑے مقصد کی تکمیل کر رہا ہے، اور اس کے لیے خدا کی امداد بھی تیرے ساتھ ہے، اور کچھ تجھے بھی کہا جا رہا ہے کہ تو خود بھی کچھ کوشش کر۔ امداد ہماری تیرے ساتھ یہ ہے کہ اولاد کی محبت طبیعت کے طور پر تیرے دل میں ڈال دی، اب تو نے کسی مدرسے میں جا کر کسی سے اولاد کی محبت سیکھنی نہیں پڑے گی، یہ ہم نے تجھ پر کرم کر دیا، تیرے دل میں اولاد کی محبت ڈال دی، بس جا، یہ تجھ پر بہت بڑا کرم کر دیا ہے، اور تیرے لیے نصیحت کے سارے ذرائع کر دیے ہیں، اب تھوڑا ثواب تو بھی تو کمانا، جنت میں تجھے جانا ہے، تو اب تو تھوڑی اس کی تربیت کر۔ اور تبھی محبت تیرے دل میں ہم نے ڈال دی ہے تو اس سے بے شمار مقصد تیرے وابستہ. اب تو تھوڑی اس کی تربیت کر, اور جب تربیت کر کے تو لے آئے گا تو تبھی محبت تیرے ساتھ تھی تو تو اپنے منہ کا لقمہ تو اس کو کھلائے گا کھلائے گا, لیکن ایویں ہی بچہ تیرے ساتھ بڑا ہو جائے گا. لیکن تھوڑا سا تو دین کی پاسداری, خیر کی بالادستی اس کے دماغ میں ڈال دے, اس کو تھوڑی ٹریننگ کر کے خیر کا سپاہی بنا دے, تو ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں اس کام پر تجھے جنت واجب کر دیتے ہیں. صحابی نے کہا کہ حضور اگر دیکھیں, لڑکے تو لڑکوں کے بارے میں تو اور ہے کہ جناب ان سے ہوتا ہے, لیکن یہاں لڑکیوں کے بارے میں کہا گیا کہ جن سے تمہاری ناامیدی بہت زیادہ ہوتی ہے, تم سمجھتے ہو کہ لڑکی کوئی شے نہیں ہے, کاش ہمارے گھر بیٹا پیدا ہو جاتا, بیٹی گویا کہ ہمارے گھر آ گئی. تو شریعت مطہرہ نے اس سے اٹھایا, اور سورہ مریم کے اندر بھی اور دیگر اور صورتوں کے بھی اللہ نے فرمایا کہ یہ بیٹا بیٹی میں کچھ نہیں ہوتا. سیدہ مریم کا جہاں ذکر کیا خدا نے, کہ یہ بیٹا بیٹی میں کچھ نہیں ہوتا, یہ تو تمہارا اخلاص ہونا چاہیے, اور یہ خدا کا فضل ہے کہ اپنا یہ دین کا کام تمہارے بیٹے سے لے لے یا تمہاری بیٹی سے لے لے. اب دیکھیے کہ سارے ایک طرف سے اور سیدہ مریم ایک طرف تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت زکریہ علیہ السلام خدا کے نبی ہیں, لیکن اللہ رب العالمین نے کرامت کے لیے سیدہ مریم کو گویا کہ چن لیا. دراصل بتانا یہ تھا کہ مردوں میں تو خدا نے نبوت کو رکھا ہے, لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ عورت بہت گھٹیا چیز ہوتی ہے, یہ لڑکی کو کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے ان کی عقل اور مزاج کے اعتبار سے اور صنف نازو کے کانچ کے برتن کی مثال کے حوالے سے ان کو نبوت والی تو بھاری ذمہ داری نہیں دی, لیکن ان کو کرامت و اکرام کے ساتھ ایسا نوازا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا جب محراب میں تھی اور حضرت زکریہ جب پہنچے تو دیکھا کہ بے موسم کے پھل پڑے ہوئے. کہا مریم یہ کہاں سے آ گئے, میں نبی ہوں میرے پاس نہیں ہے, تمہارے پاس کہاں سے آ گئے؟ تو کہا جی میرے رب نے دے دیا. تو سیدہ مریم کے قریب جب اتنی بڑی کرامت حضرت زکریہ نے دیکھی تو حضرت زکریہ کی عمر اس وقت 120 سال تھی, اور اس وقت اسی محراب کے قریب آپ گئے, قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریہ ربہ, اور انہوں نے کہا کہ غیر نبیہ ہے تو کیا ہوا, لیکن خدا نے اپنے اکرام کے لیے سے اتنا چن لیا ہے تو یہ جگہ بہت مختص ہے جہاں پر یہ ولیہ بیٹھی ہوئی ہے. یوں تو رب کی رحمتیں ہر جگہ برستی ہے, لیکن اس اللہ کی بندی پر برسی ہے, اور یہ بندی اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑی مقبولیت رکھتی ہے. تو یہ یہاں بیٹھی ہوئی محراب میں, تو یقیناً جہاں یہ بیٹھی ہے تو اس کے صدقے اس محراب میں نعمتیں تو اتر رہی ہیں, لیکن اس پر بھی دگنا نعمتیں اتر رہی ہیں, رحمتیں اتر رہی ہیں. تو حضرت زکریہ نے ایک عقیدہ دیا, فوراً آپ حضرت سیدہ مریم کے قریب ہوئے اور اسی محراب میں کھڑے ہو کر بیٹے کے لیے دعا ماری. تو یہاں سے علماء نے لکھا کہ جناب اہل اللہ جس جگہ پر چلا کر کے نکل جائیں تو وہاں پر بھی خدا کی نعمتیں اترتی ہیں, لیکن جس جگہ وہ خود موجود ہوتے ہیں وہاں کی نعمتوں کا کیا اندازہ کیا. اب بھی اگر کسی کے نظروں میں مزارات کا مقام نہ ہے تو پھر وہ مندروں کی تعریف کرتا رہے, ہم تو مزارات کی تعریف کریں گے. ٹھیک ہے, میں ایک بات یہاں پر اس زمرے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت گرامی, اولاد یہ بنی آدم کے لیے اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے. وہ حدیث مکمل کر دوں, صحابی نے کہا کہ حضور اگر کسی کی تین بیٹیوں کے بارے میں کہا, اگر کسی کی دو ہوں تو میرا آقا نے فرمایا تربیت ایسی کرو گے, دین سکھاؤ گے, حیا سکھاؤ گے, جسم سے چپکے ہوئے کپڑے پہنا کر بازاروں میں پھرانا, سر برہانہ رکھوا کر, اس سے خدا نے اس ایک صنف نازک ایک بچی جو آپ کے گود میں کھیل رہی ہے اس سے خدا کی کتنی باتیں متعلق ہے. ظالم شخص اس کو رہا ہے بے حیائی کی نظر لے جا رہا ہے, اس ایک بچی سے خدا کی قدرت کے کتنے نظام منحصر ہیں, خدا کی غیرت کے کتنے تقاضے منحصر ہیں. اے ظالم باپ تو اس کی تربیت یہ کر رہا ہے کہ اس کو گویا کہ جسم سے چپکے ہوئے کپڑے پہنا کر اور نیم برہانہ لباس پہنا کر تو بازاروں میں پھرا رہا ہے, اس کے سروں سے گویا اس کو جو خدا نے فطرتی طور پر عفت اور پارسائی دی ہے, خدا نے مرد سے شجاعت کو پھیلانا ہے, مرد سے دلیری کو پھیلانا ہے, مرد سے امانت ظاہری کو پھیلانا ہے, اور اس عورت سے خدا نے حیا کو پھیلانا ہے, اخلاق کو پھیلانا ہے, امن کو پھیلانا ہے, عفت اور امانت باطنی کو پھیلانا ہے. خدا نے دونوں کو اتنا مقدس بنایا, اور تو کیسا جانور صفت باپ ہے کہ تو نے خدا نے جس بچی میں اتنی نعمتیں رکھی ہے اور قدرت کی نظر اس پر ہے کہ جناب اب یہ خدا کے دین کو اور خدا نے جو اس سے خدا کی قدرت نے جو اس سے اتنی امیدیں وابستہ کی ہے اب یہ اس کو گویا کہ بروئے کار لائے گی, بڑا کرے گی, لیکن والدین اس کی ساری نعمتیں جو اس کے اندر صلاحیتیں موجود ہیں خراب کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ رب قریب یہ ہماری نمازوں کے صدقے ہمیں بخش دے. وہ نمازوں تو بخشے گا خدا, لیکن خدا تم سے یہ پوچھے گا جو میری اتنی بڑی امانت میں نے تمہیں دی تھی, تم نے اس کے ساتھ جو خیانت کی اس کا پہلے جواب دو, تم نے اولاد کے ساتھ جو خیانت کی اس کا جواب دو. کیا انسان جواب دے پائے گا؟ اس ساری تقریر کو جو میں نے پہلے کی اس کو سن لیجیے گا. یہ لڑکا لڑکی جو پیدا ہو جاتے ہیں بچی ہمارے گھر میں, اس سے قدرت کو کئی امیدیں ہوتی ہیں, ایک پورا مشن اس سے وابستہ ہوتا ہے, اور اللہ آپ کو چنتا ہے. ورنہ کئی لوگ بانج رہ جاتے ہیں, خواتین بانج رہ جاتی ہے, کئی مردوں میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ جناب ان سے گویا کہ بچہ تولد کر سکے. ساری خاصیت ان کے اندر ہے لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جناب وہ جرثومہ ہی نہیں ہے جس سے بچہ پیدا ہو, وہ محروم ہو جاتے ہیں اس نعمت کے ساتھ. لیکن خدا نے تجھے متعین کیا اس اکرام کے لیے, یہ تاج اکرام و کرامت تیرے سر پر رکھا, اور تو اس قدر ظالم رہا کہ خدا کی اس نعمت کو تو نے ضائع کر دیا. ہمیں تمام باتوں کا احساس کرنا چاہیے, جو خدا کی نعمتیں ہیں یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے, اور میں کہتا ہوں یہ نعمت نہیں خدا کی جانب سے سب سے بڑا تحفہ انسانوں کو ہے. علماء نے لکھا کہ اولاد جو ہے وہ خدا کا سب سے بڑا تحفہ ہے انسان کے لیے, اور وہ اتنا بڑا تحفہ ہے کہ اس کی محبت سے بندہ دل سے آزاد نہیں ہو سکتا. جب جس کے گھر بچہ پیدا ہو جاتا ہے, اولاد آ جاتی ہے, فطرتی طور پر اس کا مزاج بدل جاتا ہے, اس کے انداز بدل جاتے ہیں, اس کی شخصیت بدل جاتی ہے, اس کے تدبر متانت, میں اکثر کی بات کر رہا ہوں, کچھ نہیں بدلنا چاہتے وہ جانور کے جانور ہی رہتے ہیں. یعنی جب نصیحت نہیں لینا چاہتے ہیں, کیونکہ میں جمعے میں بار بار اسی بات کو ریپیٹ کر رہا تھا کہ غلط بات ہے, دل جو چیزیں لیتا ہے وہ دو چیزوں سے, دل بگڑتا ہے دو چیزوں سے, دل سدھرتا ہے دو چیزوں سے, آنکھ سے اور کان سے. یہاں سے جو بات دل میں جائے گی اور یہاں سے جو سماعت آواز دل میں جائے گی, اسی سے دل صحیح ہوگا اسی سے دل خراب ہوگا. اب ساری چیزیں دین نے بیان کر دی ہے, اب اگر کوئی جانوروں کی طرح رہے تو اس کی مرضی ہے, ورنہ اکثر الاکثر اللہ کے نیک بندے کہ واقعی میں دنیا نظام, یہ جو آپ بیٹھے ہیں آپ کے والدین کا صدقہ ہے کہ ہم جو بیٹھے ہیں ان میں سے جن کے والدین زندہ ہے اللہ ان کو عمر خضری عطا فرمائے, اور جو رخصت ہو گئے اللہ ان کی قبر کو انوار و تجلیات سے بھر دے. یہ ہمارے والدین کی تربیت ہے. ابھی میں آگے اس طرف آؤں گا کہ کس طرح کی تربیت ہے. تو یہ پورا مشن ہے قدرت کاملہ کا, اور اولاد تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس سے بندہ جان نہیں چھوڑا سکتا. انبیاء و اولیاء ہی کیوں نہ ہو, ان کی یہ نخل تمنا ہے, ساری نعمتیں جس کو مل جائے, لیکن اگر وہ شادی شدہ ہے. اس لیے دیکھیں ایک بات میں آپ سے عرض کروں, مزید نکاح کے حوالے سے ذہن میں آ رہی ہے, اسلام نے رہبانیت کو منع کیا ہے. اسلام نے, ورنہ رہبانیت کتنی اچھی چیز ہے, سب چیز چھوڑ کر اللہ اللہ کرنا اس سے بڑی کوئی عبادت ہے, لیکن اسلام نے پسند ہی نہیں کیا اس کو. اگر انسان صرف جنسی تلذذ کے لیے شادی کرتا ہے, یہی مقصود ہے, تو خدا کو چاہیے اور خدا کا یہ تقاضا ہوتا کہ وہ نکاح کے ساتھ رہبانیت بھی رکھتا, کہ نکاح بھی کرو اور بعض اس میں صرف رہبانیت کی طرف بھی چلے جاؤ, گاؤں بستی چھوڑ دو اور بالکل گیا کہ شادی مادی کچھ بھی نہیں کرو اور جاؤ جنگلوں کے اندر پڑے رہو. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ رب العالمین کے ذکر سے متعلق, خدا کے خوف سے متعلق, خدا کے دین سے متعلق جب صحابہ کو ابھارا اور برنگیختہ کیا, تو یہی حضرت ابو ذر غفاری وغیرہ صحابی عظیم صوفی باصفا, انہوں نے سرکار سے کہا کہ حضور ہم تو نکاح نہیں کریں گے, کیونکہ نکاح کریں گے تو بیوی کی محبت میں بہہ جائیں گے. نکاح کریں گے, اب اس پوائنٹ کو آپ سمجھیں, نکاح کریں گے تو بیوی کی محبت میں بہہ جائیں گے, نکاح کریں گے تو اولاد کی محبت میں چلے جائیں گے, یہ تو ہمارے لیے بہت وبال ہو جائے گا. یہ گھی کھائیں گے, یہ مکھن کھائیں گے, یہ پنیر کھائیں گے, جسم ہمارا فربا ہو جائے گا, ہم سست ہو جائیں گے, نماز کے لیے کھڑے ہوں گے. سرکار نے ان کی جانب دیکھ کر فرمایا کہ تو زیادہ خدا سے ڈرتا ہے یا میں خدا سے زیادہ ڈرتا ہوں؟ اس روئے زمین پر مجھ سے زیادہ کوئی خدا سے ڈرنے والا ہے؟ وہ کانپ گئے کہ حضور آپ ہی خدا سے, کیونکہ آپ خدا کے محبوب ہے, تو جو محبوب ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے. سرکار نے فرمایا دین میں کوئی رہبانیت نہیں ہے, اور تو یہ سمجھتا ہے کہ جناب نکاح کرنے سے گویا کہ تو ذکر خدا سے غافل ہو جائے گا. فرما میں خدا سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں, میں نکاح بھی کرتا ہوں, میری اولادیں بھی ہیں, میں گھی بھی کھاتا ہوں, میں پنیر بھی کھاتا ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں, سو بھی جاتا ہوں. سن ابو ذر, تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے, اس کو ادا کر, یہ بھی عبادت ہے. تیرے بچوں کا تجھ پر حق ہے, یہ بھی ادا کر, یہ بھی عبادت ہے. تیرے مال کا تجھ پر حق ہے، اس کو بھی حصول کر، وہ بھی عبادت ہے. تو سو جا، تیرے جسم کا بھی حق ہے، یہ بھی عبادت ہے. فرمایا دین میں رہبانیت نہیں ہے، یہ فطرتی مذہب ہے. جو تیری طبیعت کے تقاضے ہیں شریعت نے سب کا خیال کیا ہے، بس خدا کو کہیں مت بھول جانا. یہ چیز خدا کی یاد میں خلل نہ ڈالے، اگر خلل نہ ڈالے تو اگر رات کو بیوی کے ساتھ بستر پر بھی تو ہوگا تو یہ بھی عبادت ہے. درود پاک پڑھیے. تو میں کہتا ہوں کہ خدا را اس مشن کو آگے بڑھائیں. اپنے دوستوں میں آئے دن ہمارے دوستوں میں رشتے داروں میں نکاح کا سلسلہ ہوتا ہے، اس کو جہاں شاپنگ سے متعلق اور موجودہ فیشن سے متعلق کپڑے ڈیزائن یہ وہ فلانا ساری چیزیں دکھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جو جائز چیزیں جائز ہیں، لیکن اس کو مقصود نکاح ضرور بتائیں. آپ اس بات کے امیر ہیں، یہ وراثت میں نے آپ تک پہنچا دی جو بزرگوں سے میں نے پڑھی تھی، آپ تک پہنچائی. میں یہ دعا کے لیے عزم کرتا ہوں کہ میرے سے جو متعلق لوگ ہیں ان تک میں یہ اصل، یہ زندگی کا مین مقصد ہے، یہ ترقی کا نقطہ ہے. اگر کسی مسلمان کو ہم نے یہ نقطہ سکھا دیا، اس کی پوری نسل کے نسل شیطان سے بچ جائے گی. تو کیا آپ اس عہد میں میرے ساتھ ہیں کہ آپ سے متعلق جو رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، جو ہیں، ان کو اس کی افادیت سے واضح کریں. اولاد کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ اولاد قابل رد چیز نہیں ہے. اس کو جوتوں سے مارنا، ڈانٹنا، پیٹنا، یہ کبھی شریعت کو مقصود نہیں ہے. ایک صحابی اپنے بچے کو بہت زور سے اٹھا رہے تھے، اٹھو اٹھو، غالباً وہ امام حسن کو اٹھا رہے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے وہ اپنے بیٹے کو اٹھا رہے تھے. سرکار کو پتا چلا، سرکار نے فرمایا بچوں پہ سختی نہ کیا کرو، انہیں پیار محبت سے اٹھایا کرو. یہ ساری احادیث میں لے آؤں گا، اس میں نفسیاتی تقاضا والد کے حوالے سے کیا ہے، ایک تصور کیا ہے، وہ پیش کروں گا. پہلے میں اس بات کو لے آتا ہوں کہ اولاد ایک نعمت ہے. حضرت زکریا علیہ السلام، اب دیکھیں اولاد کا مقصد کیا اور اولاد ایک نعمت ہے. حضرت زکریا علیہ السلام، ان کی عمر 120 سال ہو گئی تھی. کتنی؟ کئی واقعے، حضرت ابراہیم کے واقعے ہیں. کیا حضرت ابراہیم نے سرکار کے لیے دعا نہیں کی تھی کہ یا اللہ میری اولاد میں سے ایک ایسا نبی بھیج کہ جو تیرے دین کو قیامت تک زندہ رکھے، وہ تزکیہ نفس کرے، وہ تیرے دین کی تعلیم دے. تو یہ سارا مقصود جو یہ ہے اصل چیز اولاد کی، جو یہ انبیاء دعا کر رہے ہیں اولاد کے لیے جو جانشین بنے، دین کا نام ہو. لیکن آگے وہ مولا یہ تو نے انسان کو بھیجا اپنی ذمہ داری کے لیے جو ہم سے متعلق اولاد ہے، تو مولا پھر تو اس پر یہ کرم فرما کہ اس کو اپنے دین کے لیے چن لے اور ہمیں یہ جذبہ عطا فرما کہ ہم اس کی صحیح تربیت کر سکیں. اولاد تو ایک ایسا احساس اور جذبہ ہے کہ جس سے بندہ گویا کہ اپنے دامن کو چھڑا نہیں سکتا. حضرت سعید بن مسیب کا واقعہ پہلے حضرت زکریہ سے پہلے پیش کرتا ہوں. حضرت سعید بن مسیب ایک بہت بڑے تابعی ہیں، بہت مشہور بزرگ ہیں. یہ وہی ہیں جنہوں نے کربلا کا جب واقعہ ہوا تھا تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار کے پاس آئے تھے، جب یزید پلیت ملعون نے مدینہ منورہ پر حملہ کروایا اور 3 دن تک مدینے کو حلال قرار دیا. 10,000 سے زیادہ عورتیں گویا کہ جبرن زنا سے حاملہ ہوئیں، یہ یزید نے کروایا تھا. اور مدینے کی تقدس کو پامال کیا، مسجد نبوی کے اندر گھوڑے لائے گئے، ریاض الجنہ میں گھوڑے باندھے گئے، ریاض الجنہ میں حضور کے منبر کے ساتھ گھوڑوں نے لید کی، یہ ساری کتابیں موجود ہیں. تو یہ یزید کی شیدائی ہے، وہ قیامت کے دن تمام کے جواب دیں گے. اور ہم حضرت امام عالیہ مقام کی شیدائی ہیں، ہم انشاءاللہ ان کے خون کے ہر قطرے سے متعلق برکتیں حاصل کریں گے. تو جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا. تو یہ وہی سعید بن مسیب ہے جو بھاگ کر سرکار کے مزار میں چھپ گئے تھے اور کہتے تھے کہ نماز کے وقت حضور کی قبر سے اذان کی آواز آتی تھی اور اقامت کی آواز. یہ وہ سعید بن مسیب ہے. ان سے کسی شاگرد نے پوچھا کہ آپ کو نماز میں ذوق کب آتا ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے ان سے. آپ کو نماز میں مل کر کہیں ذوق کب آتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میرے بچے میرے سامنے آ جائیں. یعنی میں نماز پڑھ رہا ہوں، بزرگوں کی اپنی اپنی باتیں ہوتی ہیں، تو فرمایا جب میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میرا بچہ میرے پاس آ جائے. تو کہا حضور اس میں ذوق کی کون سی بات ہے؟ کہا وہ خدا کی نعمت ہوتی ہے نا، اور میری طبیعی محبت اس کے ساتھ وابستہ ہے، وہ میری نخل تمنا ہے. میں جن اپنے والدین کی جن وراثتوں کو سینے میں نے رکھا ہے، منتظر ہوں اس چیز کا کہ اس کا ظرف کب مضبوط ہو تو یہ امانت اس میں ڈال دوں. منتظر ہوں اس کی عمر کا، اس شعوری عمر کا، کہ کبھی اپنا میں
معاملہ اس کے اندر منتقل کروں تو فرمایا جب وہ میرے قریب آ جاتا ہے تو پھر میں نماز کو لمبی کر دیتا ہوں، اس لیے لمبی کر دیتا ہوں تاکہ اس میری نماز جو میں اللہ کے لیے ادا کر رہا ہوں اس کی برکت سے میری اولاد نیک ہو جائے۔ تو فرمایا جب میری اولاد میرے قریب آتی تو مجھے سب سے زیادہ ذوق آتا ہے، اور اس وقت میں نماز میں سجدے میں ہوں تو سجدہ لمبا کر دیتا ہوں، قیام میں ہوں تو قیام لمبا کر دیتا ہوں، اس لیے کہ خدا کے تشکر کے لیے کہ مولانا تو نے یہ دے دیا ہے، اب میں نماز تیرے لیے پڑھ رہا ہوں نا، تو اس میں تو پھر یہ توفیق بھی عطا فرما کہ جو امانت میرے سینے کے اندر ہے یہ میں اپنے بچے کے سینے میں صحیح طور پر منتقل کر سکوں۔ اور یہی خواہش حضرت زکریہ کی ہے، 120 سال، کتنی 120 سال حضرت زکریہ کی عمر ہے، بہت دین کی خدمت کی، بہت تکالیفیں اٹھائیں، سورہ مریم کے اندر وہ خوبصورت خطاب موجود ہے، آپ جب جسم کی ہڈیاں دکھنے لگی اور کمر جھکنے لگی، سر کی ہڈیوں میں درد شروع ہو گیا بڑھاپے کی وجہ سے، اب ہر موسم سے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے بشری تقاضے کے حوالے سے، 120 سال عمر ہے، لیکن پیچھے دیکھتے ہیں کہ کام کون لے کر چلے گا، کوئی نہیں، چچزاد کو دیکھتے ہیں تو سارے شریر ہیں، وہ غیر وہ امانت میں خائن ہیں، خیانت کرنے والے ہیں، ان کی طرف دیکھتے تو ڈر جاتے ہیں کہ میرے بعد یہ میرے دین کا کیا ہوگا، یہ جو علم میں نے اپنے لوگوں کو سکھایا ہے اس کو آگے لے کر کون چلے گا، کیا میرے گھر کے اندر ایسی خرابی ہو جائے گی کہ میرے خاندان کے اندر گویا کہ تہمت کا سلسلہ چلے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میں یہاں پر سیدوں کو اور عالی خاندان کو ٹارگیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جناب آپ کا نسب جتنا عالی ہے تو قیامت کے دن جتنی عزتیں تم نے اٹھا لی ہے وہ تو اٹھا لی ہے، قیامت کے دن تمہیں بھی گریبان سے پکڑا جائے گا کہ تمہارا خاندان اتنا عالی تھا، تم نے اس خاندان کی حرمت کے لیے کیا کیا ہے۔ یوسف رضا گیلانی سے متعلق مجھے کل بھی بچہ پوچھ رہا تھا، میں نے کہا وہ چھوڑ، وہ قیامت میں جواب کیا دے گا، غوث اعظم کو یہ چھوڑ کہ جناب کہ وہ خاندان کی عزت اور مقام جو اس کے بارے میں کیا ہوگا، کیونکہ اولاد سید ہو جانا یہ ہو جانا وہ شرف اپنی جگہ پر ہے، یہ کوئی اور عالی خاندان ہے وہ شرف اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہر عالی خاندان کے لوگ اپنے اولاد کی تربیت کرتے ہیں تاکہ خاندان کی وجاہت وہ علمی وراثت گویا کہ باقی رہے، اور سالہ سال ہمیشہ، اور اپنے بچوں کے لیے انتقال کے وقت دعا کرتے ہیں کہ مولا میں نے اپنی امانت پہنچا دی ہے، مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، مولا یہ علم جو میں نے منتقل کر دیا ہے یہ رہتی دنیا تک میری اولاد میں جاری رکھنا تاکہ یہ چلتی رہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب اپنے رشتے داروں کو دیکھا تو وہ امانت میں خیانت کرنے والے تھے، اور اپنے پیچھے دیکھا کہ اس امانت کو کون بڑھائے گا تو کوئی نظر نہیں آیا، اب جس میں ہڈیاں بھی درد کرنے لگی، تو اب اللہ کے حضور کھڑے ہوئے اور کہا مولا اب مجھے اولاد عطا فرما، اور وہ خوبصورت کلام جب انسان پڑھتا ہے خلوت میں اللہ اللہ اللہ، تو بے ساختہ دل کہتا ہے کسی بشر کا کلام نہیں خدا کا کلام، سورہ مریم کبھی آپ اٹھا کر خلوت میں خاموشی سے پڑھیں، کاف ہا یا انصاف ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریہ، جب اللہ رب العالمین نے اپنے اس مقدس بندے کا ذکر کیا تو وہاں پر قرآن مجید برہان رشید ساری تفصیل کے ساتھ ابتدائی آیات میں حضرت زکریہ علیہ السلام نے جو اپنے رب سے باتیں کی وہ رب کو اتنی پسند آئی کہ رب نے اپنے محبوب کے سینے پر اتار دی ساری بات، فرمایا کہ محبوب مجھے زکریہ نے یہ کہا تھا کہ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، کہ میں اپنے ساتھ جو رشتے دار دیکھتا ہوں وہ بڑے بے ڈھنگے ہیں، ان میں شرم اور حیا نہیں ہے، یا اللہ مجھے خوف ہے، وَإِنِّي خِفْتُ، میں خوف رکھتا ہوں، موالی وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِي، اپنے ان رشتے دار چچزاد رشتے داروں سے، نمرائی جو میرے ساتھ ہے میں ان کے بارے میں بہت خوف ہوں کہ وہ خیانت کریں گے، وکانت امراتی آخرا، اور دوسری طرف میری بیوی جو ہے وہ بانج ہے، میری بیوی جو ہے وہ بانج ہے اور میرے رشتے دار جو ہے وہ خائن ہے، مولا اب اس دن کو آگے کون لے جائے گا، فہب لی من لدنک ولیا، اب تو مجھے اپنی جناب سے ایسا عطا فرما جو یہ میرے سارے کام کی ذمہ داری اٹھا لے، کہیں سبحان اللہ، جو میرے سارے کام کی ذمہ داری اٹھا لے، یری سنی و یری سمن آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور میرے آبا و اجداد میں یعقوب کا بھی وارث ہو، آل یعقوب کا بھی وارث ہو، دیکھیں پورے آل کا خیال ہے، خاندان پہلے ہے، خاندانوں کو بھول کر گویا کہ بات آگے بڑھائی جاتی ہے تو بزرگوں کی طرف سے بھی گویا کہ لعنتیں اور نحوستیں اترتی کہ تو ہماری اولاد اور کام کیا کر رہا ہے، تو سید ہے، تو بڑی نسل کا ہے، تو ہے اور تو یہ کہاں حرام خوری میں پڑا ہوا ہے، تو نسب کی جہاں نیتیاں پہنچتی ہیں تو لعنتیں بھی اترتی ہیں کہ جناب تو کس خاندان کا اور عمل کیا کر رہا ہے، تیرے ساتھ یہ کپڑے زیب دیتے،
تیرے ساتھ یہ فاسق اور یہودیوں والا چہرہ زیب دیتا ہے، تیرے ساتھ یہ غلط صحبتیں زیب دیتی ہے، تیرا نسب کتنا اعلیٰ ہے، تیرے رگ و پے میں خون کس کا بہ رہا ہے، اور تو یہ شراب کے جام زنا یہ ساری محفلیں تجھے سجائی ہے، تو جہاں نیکیاں پہنچتی ہے تو وہاں پر اسے وہ لعنت دیتے ہیں کہ جناب یہ دھتکارتے ہیں، لعنت سے مراد دھتکارتے ہیں کہ تو ہمارے نسب کے اوپر دھبا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ جاتے وقت ہم سے دعا کرتے ہیں کہ مولا ہماری اولاد کو درست رکھنا، اس لیے تاکہ ہمارے خاندان پر کوئی ایسی بات نہ آئے. فرمائے یرثنی جو میری علم کا وارث ہو، وہ یرث من آل یعقوب جو آل یعقوب کا وارث ہو، واجعلہ ربی رضیا اور اے مالک تو ایسا مجھے بتا دے کہ تو بھی اس سے راضی ہو اور میں بھی اس سے راضی ہوں. اللہ رب العالمین نے حضرت زکریہ کی اس پکار کو کہاں سنا؟ محراب مریم میں. ہنالک دعا زکریہ ربہ، کہ جب محراب میں کھڑے ہو کر حضرت زکریہ نے دعا کی تھی، ان کے مختلف الفاظ کو مختلف الفاظ میں قرآن میں تعبیر کیا گیا ہے، تو جب انہوں نے یہ کہا کہ جو میرا وارث ہو اور میری گویا کہ آل یعقوب کا وارث ہو، میرے آبا اجداد کے وارث ہو، تو اس وقت رب کریم کی رحمت جوش میں آئی اور آواز آئی سبحان اللہ یا زکریہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، سبحان اللہ. ایک دفعہ محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیسی خوبصورت بشارت ہے اللہ کی جانب سے کہ زکریہ واقعی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیرا جسم تھک گیا ہے، تیری ہڈیاں جواب دے گئی ہیں، اب تو وراثت کے لیے، اس علمی وراثت کے لیے، نبی جو ہے نا وہ مال نہیں چھوڑتا، نبی کی وراثت علم ہے، علم علم ہے. اہل بیت نبی کے مال کے وارث نہیں ہے، اہل بیت نبی کے علم کے وارث ہیں. تو اب کہا کہ زکریہ ہم نے تیری ساری باتیں سن لی اور تیری اچھی نیت کو بھی ہم نے دیکھ لیا، تو جا ہم تجھ سے کہتے ہیں یا زکریہ ان نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم تجھے ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں. یا زکریہ اے زکریہ ان نبشرک، بے شک ہم تجھے ضرور ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں، اسمہ یحییٰ، جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور قرآن نے آپ کو سید حضورہ بھی کہا ہے، یعنی بالکل پاک دامن وہ شخص ہوگا، بہت عفت اور پارسائی والا ہوگا، اور وہ سید ہوگا، تیری قوم کا سردار ہوگا. اور اللہ رب العالمین نے حضرت زکریہ کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت یحییٰ کو گویا کہ نبوت عطا فرما دی. اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ رب العالمین کی جناب میں اولاد کی درخواست کرنا اس نیت کے ساتھ کہ آگے وہ دین کو لے کر چلیں گے، میرے نام کو لے کر چلیں گے. میرے نام سے مراد کیا؟ کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں. میرا کیا نام؟ مولا تیرا ہی نام جو میری ذات سے تم نے متعارف کر دیا ہے کہ فذکرونی اذکرکم، تم میرا نام لو میں تمہارا چرچا کرا دوں گا. تو جب میری ذات سے تیرا نام مشہور ہوا ہے تو مولا پھر یہ نام کا جھنڈا نیچے نہ آ جائے، یہ ہمیشہ یہ پھریرا اڑتا رہے اور یہ میری اولاد کو گویا کہ ہدایت ملتی رہے. اس لیے حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے بخاری شریف میں پورا باب باندھا ہے، باب و طلب الاولاد، طلب الولد، کہ باب اس بیان میں کہ اللہ رب العالمین سے اولاد کو طلب کرنا یا بیٹوں کو طلب کرنا، اس کا پورا باب باندھا ہے. اور اس کے تحت ایک حدیث پاک نقل فرمائی ہے کہ حضرت انس نے میرے آقا کی خدمت کی اور ایک دن دریا رحمت مصطفیٰ جوش میں آیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے کثیر مال اور کثیر اولاد کی گویا کہ بشارت دی، آپ کے 78 بیٹے پیدا ہوئے تھے. اگر ان کے 78 بیٹے نہ ہوتے تو ہم تک دین پہنچتا کیسے؟ 78 بیٹے ان کے نہ ہوتے، یا امام حسن اگر 100 نکاح نہ کرتے تو آج یہ سادات کی تعداد کہاں ہمیں ملتی اور ان سے استفادہ ہم کہاں کرتے؟ آج حضور سیدی غوث اعظم کی صورت میں جو نعمت ہمارے پاس ہے وہ کہاں سے آ جاتی؟ تو 78 بیٹے حضرت انس ابن مالک کی ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں، اور یہ 78 کے 78 جید عالم ہیں، اور یہ 2 بیٹیاں بھی بہت بڑی عالم ہیں. امام غزالی کا نام آپ نے سنا ہے؟ یہ کس نے آپ تک پہنچایا؟ ان کی بیٹیوں نے پہنچایا. امام غزالی کے بیٹے نہیں تھے، امام غزالی کے بیٹے نہیں تھے، ان کی بیٹیاں تھیں، بیٹیوں نے ان کے علم کی. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ مذکر و مؤنث ان میں ذاتی طور پر کوئی خوبی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہوتا ہے جس سے وہ کام لے لیتا ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہوتا ہے جس سے وہ کام لے لیتا ہے. ایک آخری حدیث پڑھ کے میں جب درس کو موقف کرتا ہوں. تربیت اولاد کی دوسری قسط انشاءاللہ کل میں مغرب اس احادیث کے حوالے سے تربیت اولاد کے جو شرعی تقاضے ہیں اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. میں نہیں چاہتا کہ جذباتی طور پر اس کو ایک ہی نشست تک مقید کیا جائے. چاہتے ہیں کہ رمضان مبارک کی مقدس ساتھ ہمیں مل گئی ہے تو ہم کامل طور پر گویا کہ اس کے ہر گوشے کو سمجھے اور ہم بحثیت والد ہونے کے, کیونکہ اب ہمارے سروں پر شاید والدین کا سایہ نہیں ہے, اب ساری ذمہ داری ہم پر آ گئی ہے, اب ہمارے اندر کیا ذمہ داری ہونی چاہیے کہ کل بچہ ہمیں جس طرح کہ آج ہم اپنے والدین کی یاد میں تڑپ رہے ہیں, اگر وہ موجود نہیں ہیں ان کی محبت میں ہم بلک رہے ہیں, تو کل ہم بھی اپنے بچے کی ایسی تربیت کر کے جائے کہ ہمارا بچہ بھی پھر ہمیں زندگی کے کسی بھی نشو و فراز میں بھولے نہ, اپنی کسی دعا میں ہمیں غافل نہ کرے, ہمیں کسی گویا کے التجاؤں میں ہمارا ذکر نہ بھول جائے. یہ تربیت ہم نے کرنی ہے اور ہمارے اندر بہت خرابی آ گئی ہے. انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس خرابی کو اجاگر کریں گے اور پھر اس کے تدارک کا جو حل نبوی اور نبوی تعلیم جو انبیاء نے کیا ہے انشاءاللہ اس سے ہم اپنی اصلاح کی کوشش کریں گے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اولاد کا سلسلہ ایک بہت بڑی نعمت ہے, اس لیے میرے آقا نے فرمایا تزوج الودود الولودہ, کہ تم بہت پیار کرنے والی اور زیادہ جس سے بچے پیدا ہوں ایسی عورت سے شادی کرو. یعنی وہ خاندان دیکھو جس خاندان کے اندر گویا کہ ان خواتین کے گھر کثیر اولاد پیدا ہوئی, تو فرما پھر اس گھر کا انتخاب کرو, دینداری کو مقدم کرو, حسن کو, شخصیت کو اور دیگر گویا کہ مال وغیرہ یہ سامنے بھی چیز ہے. سب سے بڑا مال دینداری ہے, سب سے بڑا حسن جو ہے وہ دینداری ہے, اس کے سب کے اللہ رب العالمین ہر شے گویا کہ عطا فرماتا ہے. تو فرما دینداری کو مقدم کرو اور پہلی چیز تم شادیاں کرو. ودود الولودہ یعنی ودود پیار کرنے والی عورت, ولودہ اور جس سے بہت زیادہ بچے تولد ہوں, ایسی عورت سے شادی کرو. فإنی مقاصر بکم, اس لیے کہ کل قیامت کے دن میں تمہاری اکثریت پر فخر کروں گا, تمہاری اکثریت پر فخر کروں گا. یعنی کہ 25-25 بچے, 18-18 بچے پیدا کر دیے, تربیت کچھ بھی نہیں کی, اس میں فخر کی کون سی بات ہے. فرمایا کہ تم زیادہ جس سے بچے تولد ہو اس خاندان میں شادی کرو تاکہ اس عورت ایسی عورت تمہیں ملے کہ جس سے زیادہ بچے پیدا ہوں اور وہ تم سے پیار کرنے والی ہو, تمہاری امانت کی حفاظت کرنے والی ہو. پھر جو زیادہ بچے پیدا ہو پھر وہ دین کے آفتاب و مہتاب بنے تاکہ جب صف محشر لگی ہوئی ہو اور میں اپنے امتیوں کو دیکھوں تو وہاں پر علم ہی علم نظر آئے, خدا کی تعلیم ہی تعلیم نظر آئے, خدا کی دین کی بالادستی نظر آئے. وہ سکا فرماتے انی مقاصرکم بکم, میں قیامت کے دن تمہاری اکثریت پر فخر کروں گا اور انبیاء سے کہوں گا یہ میری امت ہے کہ جن کی تعداد بہت زیادہ ہے. جس طرح کی روایت میں آتا ہے کہ جنت کی میدان محشر میں 120 صفحے ہوں گی, 120 صفحے ہوں گی, جس میں میرے آقا فرماتے 80 صفحے میری امت کی ہوں گی, 80 صفحے میری امت کی ہوں گی, باقی کتنی بچی 40 صفحے. فرمایا وہ 40 صفحے دیگر انبیاء اکرام جو 1,24,000 کم و بیش دیگر جو گزرے ہیں ان کی ساری امتوں کو جمع کیا جائے گا اہل ایمان اور دیگر لوگوں کو, تو وہ گویا کہ بنیں گے 40 اور میری امت کی صفحے گویا کہ 80 کے قریب بنے گی. اور یہاں جو حضور فرما رہے ہیں کہ میں تم پر فخر کروں گا, اس سے مراد اولاد کو پیدا کر کے گویا کہ جانوروں کی طرح چھوڑ نہیں دے دینا ہے کہیں چرنے کے لیے, بلکہ اس سے مراد یہ کہ ان کی تربیت تحسین کی جائے, اس لیے کہ جو سرکار فخر کریں گے وہ ان والدین کے علم کے لیے کریں گے. اور یقیناً یہ اولاد ایک بہت بڑا رتبہ رکھتی ہے, ان کی حرمت اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑی ہے. اولاد اللہ کو راضی کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے, یہ خدا کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ رب العالمین اس باپ پر عذاب نہیں ڈالتا کہ جس کے بچے اسے رحمان و رحیم کہہ رہے ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو اس پر بہت زور دیں, تربیت اولاد اصل نقطہ ہے, پہلی اینٹ ہے جو ایک بہت لمبی عمارت آپ قائم کرنا چاہ رہے ہیں, کئی 100 منزلہ عمارت, اس کی پہلی اینٹ ہے, اسی اینٹ پر وہ پوری عمارت کھڑی ہوگی. اگر آپ نے اولاد کی تربیت ٹھیک کر دی تو یقیناً آگے پوری نسلیں درست ہو جائیں گی, معاملات درست ہو جائیں گے. آپ اپنی برادریوں کو دیکھیں, آج آپ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں, نمازوں میں آتے ہیں, یہ بھی آپ نے تسلسل کے ساتھ چلا رہا ہے. آپ کے سب سے پہلے جد کریم نے آپ کی صحیح تربیت کر دی تھی آپ کے والدین میں سے, پھر ان کی جب تربیت ہوئی تو انہوں نے اپنے باپ کے طریقے کو آگے بڑھایا, انہوں نے باپ کے طریقے کو آگے بڑھایا. آج اپنے بچوں کو سٹوں کے حوالے نہ کریں. ان موٹر سائیکلوں کی رفتاریں بھگانا، عیاشی فحاشی، انٹرنیٹ اوریانیت، یا آپ اپنے دین کے ساتھ بھی ظلم کریں گے. اور جو آبا و اجداد نے اپنے جگر کو پگھلا کر اور اپنی آنکھوں کو کشادہ کر کے اور اپنی جان کو کشید کر کے آپ کو جوان کیا ہے، ان کے ساتھ بھی نمک حرامی ہوگی. خدا کے واسطے جس طرح آپ کے والدین نے آپ کو آنکھیں کھول کر اپنے سامنے بڑا کیا ہے، تو آپ اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ بند کمرے میں آپ کی بچی کیا کر رہی ہے، آپ کا بیٹا کیا کر رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، وہ سے میں شعور تک، تاکہ آپ خدا کی بارگاہ میں شرمندگی کہ اس گویا کے مقام تک نہ آئے. ایک شعور ہے، کل میں عمر بھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ تقریباً کہاں تک اولاد کے ساتھ بالکل سائے کے ساتھ چلنا ہے. اور اس وقت بندہ اولاد کے ساتھ سائے کے ساتھ جس طرح سایہ چلتا ہے، اس طرح اگر اپنی اولاد کے ساتھ چلے ایک خاص عمر تک، اس کے بعد اللہ کی رحمت اللہ کو جو منظور ہے، لیکن یہ سبق مکمل ہو جاتا ہے، پھر ایسی کوئی صورت نہیں بنتی کہ اولاد شیطان کے ہاتھ کا شکار بن جائے، بلکہ نہیں، وہی اولاد آگے چل کر دین مصطفی کے پرچم کو اپنے خون و جگر کا زور لگا کر بلند کرتی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان سے ہمارا دین بھی متعلق ہے، ان سے ہمارا نام بھی متعلق ہے، ان سے ہمارا خاندان متعلق ہے. ہم مر جائیں گے تو ہمارے کفن دفن کا وہ خیال کرے گی، ہم مر جائیں گے تو ہماری دعائیں مغفرت وہ کرے گی، ہم مر جائیں گے تو ہمارے لیے استغفار وہ کرے گی. ہمارا کیا عمل ہوگا کہ ہم معاف کر دیے جائیں؟ وہ ہم سے بعد ہوں گے، وہ کہیں گے یا اللہ معاف کر دے میرے باپ کو. تو اللہ رب العالمین یقیناً اس کا دریا رحمت جوش میں آئے گا اور وہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے گا. تو اس سے پہلے ہم اپنے بچوں کو گانے بجانے اور انڈین ڈراموں کی بجائے اسلامی غازی اور ان عظیم ہستیوں اور اولیاء کاملین کی محبت ان کے دلوں میں بسا دے، تاکہ وہ فساق اور فجار کے ہاتھوں پر شکار نہ ہو، خیر کے صحیح نمائندہ بنے، اور ڈٹ کر فاروق اعظم کی غیرت لے کر، صدیق اکبر کی صداقت لے کر، عثمان غنی کی حیا لے کر، علی مرتضیٰ کی شجاعت لے کر ہر محاذ پر شیطان اور شیطانوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکے. اللہ رب العالمین آپ کا سننا قبول فرمائے، میرا بولنا قبول فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.